السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
امریکہ کے ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے معاشی ترقی میں زراعت کے کردار پر ایک کانفرنس کا انعقاد. پاکستان میں زرعی پیداوار بڑھانے پر غور کیا جائے گا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
ممبئی پر 26/11 طرز کے حملوں کا اندیشہ. خفیہ رپورٹوں کے بعد شہر کے تمام ریلوے پولیس تھانوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت اور سیکورٹی میں اضافہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں الشباب جنگجوؤں کے حملے میں 15 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے. امریکہ کے دورے پر آئے عراق کے وزیر اعظم آج صدر اوباما سے ملاقات کر رہے ہیں. اور روس کی جانب سے ایران کو فضائی دفاعی میزائلوں کی فراہمی پر امریکہ کا اظہار تشویش. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ سازی میں مبینہ طور پر ملوث ذکی الرحمان لکھوی کو لاہور ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا. اس حکم کے خلاف پنجاب کی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان کی ایک صوبائی حکومت نے ممبئی حملوں کے مبینہ منصوبہ ساز ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی کے عدالتی فیصلے کو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. گزشتہ ہفتے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد بھارت اور امریکہ کی طرف سے بھی تحفظات اور تشویش کا اظہار دیکھنے میں آ چکا ہے. منگل کو صوبہ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ذکی الرحمان لکھوی کے خلاف شواہد موجود تھے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے رہائی کے احکامات جاری کیے. پنجاب حکومت کی درخواست میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قلعدم قرار دیتے ہوئے لکھوی کو خدشہ نقض امن کے قانون کے تحت دوبارہ نظر بند کرنے کی اجازت دینے کی استدعا کی گئی ہے. لکھوی کو 26 نومبر 2008 کو بھارتی شہر ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کے الزام میں 2009 میں دیگر 6 افراد کے ہمراہ گرفتار کیا گیا تھا، اور گزشتہ دسمبر میں عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا. لیکن اس حکم کے فوری بعد ہی حکام نے انہیں خدشہ نقض امن کے قانون کے تحت ایک ماہ کے لیے دوبارہ تحویل میں لے لیا تھا، جس میں بعد ازاں 3 بار ایک ماہ کی توسیع کی جاتی رہی. تاحال ذکی الرحمان لکھوی کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ وہ ضمانت پر رہائی کے بعد کہاں ہیں. بھارت نے پاکستانی عدالت کے فیصلے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ لکھوی کی رہائی سے پاکستان کی دہشت گردوں کے خلاف مبینہ دوہری پالیسی کے تاثر کو تقویت ملی ہے. بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر نے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کو اپنی سخت تشویش سے آگاہ کر دیا ہے، اور ان کے بقول اس فیصلے سے دو طرفہ تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے. تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے ایک تحریری بیان میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ایسے وقت جب پاکستان دہشت گردی کے افریق کے خلاف جنگ میں ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، پاکستان پر اس قسم کی الزام تراشی غیر مناسب ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان عدالتی فیصلوں کا احترام کرتا ہے، اور لکھوی کے مقدمے میں تاخیر اور پیچیدگی بھارت کے عدم تعاون کی وجہ سے ہوئی. امریکہ نے بھی ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت پر رہائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بارے میں اپنی تشویش سے پاکستانی عہدیداروں کو آگاہ کر دیا گیا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے ممبئی پولیس کو ممکنہ دہشت گردی کے حملے کے خطرے سے خبردار کیا ہے، جبکہ پولیس کے اعلی حکام حفاظتی اقدامات کی تیاری کر رہے ہیں. نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے.
خفیہ ایجنسیوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ لشکر طیبہ کے دہشت گرد ملک کی اقتصادی راجدھانی ممبئی پر پھر حملہ کر سکتے ہیں. رپورٹوں کے مطابق ایجنسیوں نے اس سلسلے میں ممبئی پولیس کو ایک مکتوب ارسال کیا ہے اور انہیں الرٹ رہنے کا مشورہ دیا ہے. مکتوب میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے سرگرم لشکر طیبہ کی جانب سے 8-10 دہشت گرد ممبئی بھیجے جا سکتے ہیں، جو بحری راستے سے شہر میں داخل ہوں گے. وہ ہوٹلوں اور ریلوے اسٹیشنوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ان رپورٹوں کے بعد گورنمنٹ، ریلوے پولیس، جی آر پی ممبئی نے تمام پولیس تھانوں کو حفاظتی انتظامات سخت کرنے کی ہدایت دی ہے. جی آر پی کے ایک ترجمان نے کہا کہ جی آر پی کمشنر رویندر سنگھل نے تمام ریلوے پولیس تھانوں کو ایک سرکولر جاری کر کے ریلوے اسٹیشنوں اور ان کے احاطوں میں لوگوں کی مستقل جانچ کا حکم دیا ہے. انہوں نے ریلوے پروٹیکشن فورس کے ساتھ بہتر تال میل اور روابط قائم کرنے کی بھی ہدایت دی ہے. انہوں نے بتایا کہ ریلوے اسٹیشنوں کے لیے آمد و رفت کے تمام دروازوں اور راستوں پر نگرانی بڑھا دی گئی ہے. مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی مشکوک سرگرمی دیکھیں تو ہیلپ لائن کو فوراً مطلع کریں. یوں تو دہشت گردانہ حملوں کے اندیشوں سے متعلق عام اطلاعات آتی رہتی ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب حملوں کی مجوزہ تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے سیکورٹی فورسز تشویش میں مبتلا ہیں. خفیہ رپورٹوں میں ممبئی کے 26/11 حملوں کے طرز پر حملے کرنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ترجیحی شرائط پر مذاکرات کر رہے ہیں. اس سلسلے میں پاکستان نے ایک مسودہ افغانستان کے حوالے کیا ہے. اس بارے میں یہ رپورٹ دی ہے اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے ایک وفاقی وزیر نے منگل کو بتایا کہ اسلام آباد اور کابل دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے ترجیحی تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں. وفاقی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیخ الرحمان نے سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ اس بارے میں ایک مجوزہ معاہدے کی تحریر کا افغان حکومت سے تبادلہ بھی کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت اور معاشی شعبے میں تعاون کے لیے مشترکہ بزنس کونسل بھی تشکیل دی جا رہی ہے، جس کا پہلا اجلاس آئندہ ماہ متوقع ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے بلیخ الرحمان نے بتایا کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان 2010 میں تجارتی راہداری کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے تھے. افغانستان پاکستان صنعت و تجارت کے مشترکہ چیمبر کے صدر زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کی کوششوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ساری ضرورتیں تقریباً لوکلز کی، وہ چاہے وہ کھانا ہو، چاہے پہننا ہو، چاہے وہ سیمنٹ ہو، یعنی روٹی کپڑا مکان، وہ سارا 90% کمز فرام پاکستان. تو اس کا ریفلیکشن ہماری ٹریڈ میں نہیں آتا. اگر یہ $2.5 billion ایڈ ہو جائیں، اگر 5 بھی ہو جائیں اور $2.5 billion ایڈ ہو جائے، تو آپ پاکستان کی معیشت پہ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹریڈ اکاؤنٹ امبیلنس ہے، آپ کا ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ ہمارا وائپ آف ہو جاتا ہے.
ادھر پاکستان کے وفاقی وزیر تجارت خرم دستگیر منگل کو افغانستان پہنچے. ایک سرکاری بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد تجارت کا فروغ اور علاقائی رابطوں کو بڑھانا ہے. افغان صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان کے بعد تجارت کے فروغ کے لیے پاکستان کی طرف سے افغانستان جانے والا یہ پہلا اعلی سطحی وفد ہے. گزشتہ سال نومبر میں افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے متعلق دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بھی اتفاق کیا گیا. اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے وزرائے خزانہ نے مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے ایک دستاویز پر دستخط بھی کیے تھے، جس میں دو طرفہ تجارت کے حجم کو آئندہ 2 سالوں میں بڑھا کر 2 گنا یعنی $5 ارب تک کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا. اس وقت دو طرفہ تجارت کا سالانہ حجم تقریباً $2.5 ارب ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
شمالی عسکریت پسند گروپ الشباب نے منگل کے روز اس مہلک حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جو دارالحکومت موگادیشو میں حکومتی عمارت پر کیا گیا. موگادیشو کے ایمبولنس سروس کے سربراہ عبدالقادر عبدی رحمان عدن نے وائس آف امریکہ کی شمالی سروس کو بتایا کہ وزارت تعلیم کی عمارت پر اس حملے میں 15 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہوئے. پولیس نے بتایا کہ کار بم سے ایک بڑا دھماکہ ہوا، جس دوران حملہ آور عمارت میں داخل ہو گئے اور فائرنگ شروع کر دی. ایسوسیٹڈ پریس نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے وزارت کے ملازمین کو یرغمال بنا لیا، لیکن شمالی عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کی شمالی سروس کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز اور افریقی یونین کے فوجوں نے صورتحال پر قابو پا لیا. حکومتی فورسز نے عمارت پر دوبارہ قبضہ بحال کر لیا اور لڑائی ختم ہو گئی، لیکن فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ مسلح افراد ہلاک ہو گئے یا فرار ہو گئے. عراق کے وزیراعظم حیدر العبادی، جو امریکہ کے دورے پر ہیں، منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں صدر باراک اوباما سے ملاقات کر رہے ہیں، جہاں وہ داعش کے خلاف جنگ کے لیے مزید امریکی امداد کا مطالبہ کریں گے. پچھلے اگست سے امریکہ اتحادی افواج کی قیادت کر رہا ہے. جس نے عراق میں داعش کے ٹھکانوں پر 1800 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے پیر کے روز کہا کہ وہ عراق کی جانب سے کسی خصوصی درخواست سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا کہ مسٹر اوباما مزید امداد کی درخواست پر غور کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
وائٹ ہاؤس میں صدر اوباما سے ملاقات کے دوران عراقی وزیراعظم حیدر العابدی داعش کو شکست دینے کے لیے مزید امریکی امداد کا مطالبہ کریں گے۔
نحن فی العراق نقاتل الارهاب فی على الارض، هذا الارهاب يهدد العراق ويهدد المنطقه ويهدد العالم، وبالتالي نحتاج،
ہم عراق میں دہشت گردوں کے خلاف زمینی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی صرف عراق کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ دہشت گرد مالی امداد حاصل کرنے کے لیے تیل اور اینٹیکس کی اسمگلنگ کر رہے ہیں، اس لیے دہشت گردوں کی مجرمانہ کوششوں کو روکنے کے لیے، جس کا مقصد عراق میں خون ریزی جاری رکھنا ہے، ہمیں بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے عراقی وزیراعظم حیدر العابدی کے۔ گزشتہ سال اگست سے امریکی قیادت میں ایک اتحاد 1800 فضائی حملے کر چکا ہے اور عراق کے مختلف علاقوں میں داعش کو نشانہ بنا چکا ہے۔ پیر کے روز امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں عراق کی جانب سے کسی خاص مطالبے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا ہے کہ صدر اوباما عراق کی طرف سے مزید امداد کے مطالبے پر غور کریں گے۔ امریکہ عراقی فوجیوں کی اعانت کرنے اور انہیں ٹریننگ دینے کے لیے 3000 امریکی فوجی عراق بھیج چکا ہے۔ تاہم صدر اوباما امریکی فوجیوں کی زمینی جنگی کارروائیوں میں حصہ لینے کے خلاف ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں عراقی فورسز کئی اہم علاقوں کو داعش جنگجوؤں سے آزاد کروا چکے ہیں۔ ان علاقوں میں تکریت بھی شامل ہے، جسے مہینے بھر کی لڑائی کے بعد آزاد کروایا گیا۔ تاہم دہشت گرد اب بھی نینوا اور امبار صوبوں کے بیشتر علاقوں پر قابض ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری منگل کے روز سینٹ کو ایران کے ساتھ حتمی جوہری معاہدے کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ وہ کانگریس کو بار بار انتباہ کر چکے ہیں کہ وہ اس بارے میں صبر کا مظاہرہ کرے۔ کیری نے پیر کو دیر گئے ایوان نمائندگان کے ارکان سے ملاقات کی اور اخبار نمائندوں کو بتایا کہ معاہدہ طے پانے کی حتمی تاریخ 30 جون میں ڈھائی ماہ رہ گئے ہیں اور انہیں امید ہے کہ ارکان اس مشکل مرحلے کو حل کرنے کے لیے وقت دیں گے۔ کانگریس ایک قانون پر غور کر رہی ہے جو ارکان کو 60 روز کی مہلت دے گا کہ وہ متوقع جوہری معاہدے کا جائزہ لے اور اس کے بعد ایران پر سے پابندیاں اٹھانے کے بارے میں رائے شماری کرے۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں روس نواز باغیوں کے ساتھ لڑائی میں ان کے 6 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ آندرے لیسینکو نے منگل کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ 6 فوجی ہلاک اور 12 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ لڑائی باغیوں کے مضبوط گڑھ دونیتسک میں 24 گھنٹے جاری رہی۔ پیر کے روز روس اور یوکرین مشرقی یوکرین کے اگلے محاذوں سے چھوٹے ہتھیار ہٹانے پر رضامند ہو گئے تھے اور بھاری ہتھیار مسلسل پیچھے ہٹائے جا رہے ہیں۔ روسی اور یوکرینی وزرائے خارجہ نے برلن میں اپنے فرانسیسی اور جرمن ہم منصبوں سے ملاقات کی۔ جرمنی کے فرینک والٹر اسٹائن میئر نے کہا کہ روسی اور یوکرینی اپنے ٹینک، بکتر بند گاڑیاں اور مارٹر توپ خانہ بھاری ہتھیاروں سمیت پیچھے ہٹانے کے پابند ہیں، جو فائر بندی کا ایک حصہ ہے۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے منگل کے روز کہا کہ روس اس سال کے آخر تک ایران کو جدید ترین S-300 فضائی دفاعی میزائلوں کی فراہمی شروع کر دے گا۔ ایران کے اعلی ترین قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی شمخانی نے روس کی انٹرفیکس خبر رساں ایجنسی کو ایک بیان میں یہ بات کہی ہے۔ $800 ملین مالیت کا یہ معاہدہ سن 2008 میں طے پایا تھا۔ اس سے ایک روز پہلے روس کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ایران پر سے میزائل بیٹریز کی 5 سال سے جاری پابندی اٹھا لی تھی۔ امریکہ نے پیر کے روز مسٹر پوٹین کے اس فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس بارے میں تفصیلات انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
روس نے سن 2007 میں ایران کو $800 ملین میں یہ دفاعی نظام فروخت کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ تاہم 3 سال بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جانب سے ایران پر عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے روس نے اس معاہدے کو منجمد کر دیا تھا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا تھا کہ ماسکو اوباما انتظامیہ کی جانب سے اس فروخت پر تحفظات سے آگاہ ہے۔ جوش ارنسٹ کا کہنا تھا میرے خیال میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ روس اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنے اتحادیوں کے تحفظ اور سلامتی کو بہت سنجیدگی سے دیکھتا ہے۔ ادھر پیر کے روز روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیواروف نے ٹیلی ویژن پر اپنے بیان میں اس معاہدے کا دفاع کرتے ہوئے ایران اور P5+1 کہلانے والی 6 مغربی قوتوں کے درمیان تہران کے جوہری پروگرام پر ہونے والی بات چیت میں پیش رفت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اب اس وقت اس پابندی کی ضرورت جو کہ رضاکارانہ طور پر ہے اب باقی نہیں رہی۔ میں اس بات پر زور دوں گا کہ میزائل شکن S-300 نظام کلی طور پر دفاع کے لیے ہے اور اس کی تعمیر حملے کے لیے نہیں ہے، اور اس سے کسی خطے کی سلامتی کو خطرہ لاحق نہیں ہے، اور اس میں یقیناً اسرائیل بھی شامل ہے۔ پیر کے روز امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان خاتون میری ہاف کا کہنا تھا کہ ایران کو S-300 میزائلوں کی منتقلی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی نہیں ہے، لیکن امریکہ کے نزدیک خطے میں جاری بے چینی کے تناظر میں یہ وقت فروخت کے لیے موضوع نہیں ہے۔ میری ہاف کا کہنا تھا کہ امریکہ کے خیال میں اس فروخت سے ایران سے مذاکرات کرنے والے 6 مغربی ممالک کا اتحاد متاثر نہیں ہوگا۔ اسی دوران اسرائیلی انٹیلیجنس کے وزیر یووال سٹینٹس کا کہنا تھا کہ ایران کو S-300 میزائلوں کی فروخت فریم ورک معاہدے کے طے ہونے کا براہ راست نتیجہ ہے، کیونکہ اس سے ایران کو قانونی جواز مل رہا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران پابندیاں اٹھائے جانے کو اپنے لوگوں کی صورتحال بہتر بنانے کی بجائے اپنے آپ کو مسلح کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چیبوک میں بوکو حرام کے عسکریت پسندوں کے ہاتھوں نائجیریا کے اسکول کی سینکڑوں طالبات کو اغوا ہوئے 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ اس واقعے پر بوکو حرام کی بین الاقوامی طور پر مذمت کی گئی ہے۔ تاہم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 2014 کے آغاز سے اغوا ہونے والی خواتین اور لڑکیوں کی یہ ایک غیر معمولی تعداد ہے۔ وائس آف امریکہ کے جوڈی کیپوا کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس جنوری کے مہینے سے اب تک بوکو حرام نے کم از کم 2000 لڑکیوں اور عورتوں کو اغوا کر کے انہیں زبردستی غلام بنایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے اسی عرصے کے دوران تقریباً 5500 عام شہریوں کو ہلاک کیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے 90 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں 200 شہادتوں کو بنیاد بنایا گیا ہے، جن میں تقریباً 30 ایسی خواتین اور لڑکیوں کے انٹرویو شامل ہیں جو بوکو حرام سے بچ نکلیں۔ ڈینیل ایئر نائجیریا میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے محقق ہیں۔
The abduction of 276 girls from Chibok was just one case amongst many. What our report shows is that many of these
Chibok سے 276 لڑکیوں کا اغوا بہت سے ایسے واقعات میں سے ایک تھا۔ ہماری رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سی لڑکیوں اور عورتوں کو ایذائیں دی گئیں، ان کی آبرو ریزی کی گئی۔ بوکو حرام کے ارکان نے ان سے زبردستی شادیاں کی اور حتیٰ کہ بعض کو بوکو حرام کے جنگجوؤں کے طور پر تربیت بھی دی گئی۔ یہ جنگی جرائم ہیں اور انسانیت کے خلاف جرائم ہیں، اور ہم ان کی چھان بین کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں جن المناک واقعات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک 19 سالہ لڑکی عائشہ کے اغوا کا واقعہ ہے، جسے اس کی ایک دوست کی شادی کے موقع پر گزشتہ ستمبر میں اغوا کیا گیا اور اسے بوکو حرام کے جنگجو کے طور پر گولی چلانے کی تربیت بھی دی گئی۔ جبکہ ایک اور 15 سالہ لڑکے کو بوکو حرام نے اس لیے گولی نہیں ماری کیونکہ وہ معذور تھا۔ ایئر کہتے ہیں،
He'd been in the town of Bama in Borno State, which was under Boko Haram control for about 5 months. And
یہ لڑکا بورنو صوبے کے شہر باما میں تھا جس پر 5 ماہ تک بوکو حرام کا قبضہ رہا۔ اس شہر میں بوکو حرام نے 10 لوگوں کو غلط کاری کے الزام میں سنگسار کیا، جبکہ دیگر لوگوں کے ساتھ اس لڑکے کو بھی ان 10 افراد کو پتھر مارنے پر مجبور کیا گیا۔ عینی شاہدوں نے مزید بتایا ہے کہ گزشتہ دسمبر میں مداگالی قصبے میں 100 مردوں کو ہلاک کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے بوکو حرام میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شمالی نائجیریا میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق بہت سے مسیحیوں کا خیال ہے کہ مسلمانوں نے بوکو حرام کو ان کے ٹھکانوں کے بارے میں اطلاع دی. عسکریت پسندوں نے ان مسیحیوں کو نشانہ بنایا اور ان کے گرجا گھر مسمار کیے جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، مگر انہوں نے بہت سے اعتدال پسند مسلمانوں کو بھی ہلاک کیا. بوکو حرام نے بہت سے مسیحیوں اور مسلمانوں کو منکر قرار دیا ہے. ایمنسٹی چاہتی ہے کہ ایذا رسانی کے جرائم پر بوکو حرام کی چھان بین کی جائے. اس کا کہنا ہے کہ اغوا شدہ لوگوں میں سے بہت سوں کو بوکو حرام کے سخت مذہبی طور طریقوں پر عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا رہا ہے.
We've got testimony from people who witnessed floggings and even executions of people that didn't follow these rules. ہمارے پاس ایسے
لوگوں کے بیانات ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو کوڑے لگتے اور پھانسیاں دیے جاتے دیکھا جنہوں نے ان کے اصولوں کو ماننے سے انکار کیا. ایئر کہتی ہیں کہ شمال مشرقی نائجیریا میں کثیر القومی فوجی کاروائی جاری ہے اور اس نے بوکو حرام کو بہت سے بڑے قصبوں اور دیہات سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ یہ گروپ اب بھی حملہ کرنے اور ہلاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں بہت سی سفارشات بھی پیش کی ہیں.
First of all, we're calling on Boko Haram to end its campaign of violence against civilians and to release all the people, all the civilians that are living in areas under its control.
ایئر کہتی ہیں سب سے پہلے ہم بوکو حرام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ عام شہریوں کے خلاف تشدد کی اپنی مہم ختم کرے اور ان سب لوگوں سب شہریوں کو آزاد کرے جو اس کے کنٹرول والے علاقوں میں رہتے ہیں. ہم حکومت سے بھی تین باتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ وہ شمال مشرق میں عام شہریوں کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات کرے، یہ یقینی بنائے کہ جن لوگوں کو انسانی زندگی کے لیے ضروری اشیاء کی ضرورت ہے ان تک ان کی رسائی ہو، اور آخر میں یہ کہ ہم نے جن جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا اندراج کیا ہے ان کے مرتکب افراد کی چھان بین کر کے ان پر مقدمہ چلایا جائے اور انہیں سزا دی جائے. ایمنسٹی انٹرنیشنل بین الاقوامی فوجداری عدالت سے درخواست کر رہی ہے کہ آئی سی سی اس کے انکشافات کو شمال مشرقی نائجیریا میں ابتدائی چھان بین کا حصہ خیال کرے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
دنیا بھر میں اموات کی سب سے بڑی وجہ غیر متعدی بیماریاں ہیں. ہر سال 63% اموات انہی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق لاکھوں افراد 4 قسم کی غیر متعدی بیماریوں کی وجہ سے وقت سے پہلے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ان میں امراض قلب، پھیپھڑوں کی بیماریاں، سرطان اور ذیابیطس شامل ہیں. عالمی ادارے صحت کے مطابق ان بیماریوں کی وجوہات میں شراب نوشی، غیر صحت بخش غذا اور جسمانی ورزش کا نہ ہونا ہے. ادارے کا مزید کہنا ہے کہ صحت مند طرز زندگی اپنانے سے وقت سے پہلے ان اموات میں کمی واقع ہو سکتی ہے. اس رپورٹ کی مصنفہ ڈاکٹر شانتی منڈس کرونک ڈیزیزز پریونشن اینڈ مینجمنٹ کے لیے عالمی ادارے صحت کی رابطہ کار ہیں. وہ کہتی ہیں،
وی آر لوزنگ 16 ملین پیپل ایوری ایئر ان دیئر 30s 40s 50s 60s.
ہم ہر سال 1,60,00,000 افراد کھو رہے ہیں. ان کی عمریں 30s 40s 50s اور 60s میں ہوتی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی 80 سے 90 سال کی عمر تک نہیں پہنچ پاتا. اور مجموعی طور پر ہر سال غیر متعدی بیماریوں سے 38 ملین افراد ہلاک ہو رہے ہیں. 16 ملین میں سے جو افراد 70 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، ان میں سے 82% کا تعلق متوسط طبقے اور کم آمدنی والے ممالک سے ہوتا ہے جن میں ان بیماریوں سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ الفاظ تھے ڈاکٹر شانتی کے. 2013 میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے ایک گلوبل ایکشن پلان تیار کیا تھا جس کا مقصد 2025 تک ایک دوسرے کو نہ لگنے والی بیماریوں میں 1/4 کمی کرنا ہے. رپورٹ کے مطابق اس ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنے کے لیے کئی ممالک اقدامات اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پر ترکی میں تمباکو نوشی میں 13% کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ ترکی حکومت کی طرف سے تمباکو پروڈکٹس پر ٹیکس میں اضافہ اور اس کے ڈبوں پر وارننگ کے نشانات پرنٹ کرنا ہے. عالمی ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2025 تک کا یہ ہدف بہت سے ممالک حاصل نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر شانتی کہتی ہیں کہ اگر مختلف ممالک چند آسان اسٹریٹجیز پر عمل کریں تو تو بہت سی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ ان میں تمباکو نوشی کے اشتہارات پر مکمل پابندی، شراب نوشی کو محدود کرنا یا اس پر پابندی لگانا، اور صحت مند غذا اور ورزش سے متعلق لوگوں میں شعور پیدا کرنا شامل ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق بہت ہی کم سرمایہ کاری سے غیر متعدی بیماریوں، یعنی ایک دوسرے کو نہ لگنے والی بیماریوں کے پھیلاؤ اور اس سے ہونے والی اموات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شاہدہ منی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ شاہدہ کا نام شاہدہ منی کیسے پڑا، کیا یہ ان کا اصلی نام ہے یا پیار کا نام ہے؟ شاہدہ نے ہمیں بتایا،
یہ میرا پیدائشی نام ہے، میری نانی اماں نے رکھا تھا میرا نام۔
موسیقی کے شوق کے بارے میں شاہدہ نے بتایا،
بس بہت بچپن سے، بہت چھوٹی تھی تب سے تھا شوق مجھے۔
آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ اپنے گائے ہوئے گیتوں میں سے شاہدہ کو کون سے گیت سب سے زیادہ پسند ہیں۔
ویسے تو میں سلیکٹ کر کے ہی گاتی ہوں، اس طرح سے میں نہیں گاتی، مجھے بے شمار آفرز ہوتی ہیں، جیسا کہ فلموں کے لیے اور بہت سارے پروگرامس کے لیے، پلیز کے لیے، لیکن میں ہمیشہ سنتی ہوں، اگر مجھے کوئی گانا اچھا لگے تو میں گاتی ہوں۔
شاہدہ کو ریکارڈنگ میں زیادہ مزہ آتا ہے یا کانسرٹس میں؟
ریکارڈنگ میں بھی مزہ آتا ہے، ظاہر ہے اس وقت ہم لوگ انجوائے کریں گے تو اسٹیج پر ہم لوگ انجوائے کر سکیں گے نا، اتنی فیلنگ سے اس وقت گاتے ہیں تو وہی ایکسپریشن، وہ ہمیں پہلے سے ہی پریکٹس ہوتی ہے، اور جب آڈینس سامنے ہو تو اس کا ذرا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔
ان کا گیت چاندنی راتیں بہت مشہور ہوا، اس گیت نے شہرت کے علاوہ انہیں اور کس اعزاز سے نوازا وہ بتاتی ہیں۔
یہ وہ گانا ہے جس سے مجھے میلوڈی کوئن کا ایوارڈ اور اعزاز ملا، بالی ووڈ میوزک ایوارڈ سے میلوڈی کوئن آف ایشیا کا بھی ایوارڈ لے کر
پسندیدہ گلوکاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
موسیقی میں تو جو ہے خاصا مہدی حسن صاحب، غلام علی صاحب، فریدہ خانم صاحبہ، اقبال بانو صاحبہ، ملکہ ترندم نوجان، نصرت فتح علی خان صاحب، ریشما، طفیل نیازی صاحب، فوک میں یہ لوگ بہت ہی میرے فیورٹ تھے اور ہیں بھی۔
وہ ملکہ ترنم نور جہاں سے بہت متاثر ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے شاہدہ نے ان کے ساتھ گزارے کچھ لمحے ہمارے ساتھ شیئر کیے۔
ملکہ ترنم نور جہاں کی پہلی تو یہ میں بات بتاؤں گی کہ واقعی ان کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، ان کے ساتھ جو بہت بے شمار واقعات ہیں ایسے جو بہت ہی اچھی میموریز ہیں میری جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ٹی وی پر پروگرام تھا، اس وقت میں فلمیں کیا کرتی تھی، میں نے شوٹنگ کو پیک اپ کر کے، اب شوٹنگ سے فارغ ہو کے تو میں خان صاحب کے پروگرام میں پہنچی، تو اتفاق سے جب وہ پروگرام آن ایئر ہوا تو ملکہ ترندم نور جہاں نے بھی دیکھا، تو مجھے فوراً سے فون آیا، کہتے بیٹا کہاں ہو؟ میں نے میں میڈم جی گھر پر ہوں، کہتے بیٹا بس جیسے ہو فوراً میرے پاس پہنچو۔ میں تو جی بہت ڈر گئی، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی گستاخی مجھ سے تو نہیں ہو سکتی، پتہ نہیں کچھ ایسا کیا ہے کہ جس سے یہ خفا نہ ہوں مجھ سے۔ تو مجھے سینے کے ساتھ لگا کہ میرا ماتھا چوم کر کہتی ہیں اپنی بیٹی کو، شہزادہ بیٹی کا ماتھا سارا میرے تھے۔ اچھا مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی، اور کہتی ہیں کہ اس کی عادتیں بڑی ملتی ہیں میرے ساتھ، یہ بڑی سریلی بچی ہے، یہ بڑی بات اچھی ہے، یہ بہت بڑوں کی عزت کرتی ہے۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ، میں نے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، بہت دعائیں دی۔ لاسٹ میں کہتی ہے اچھا پتر میں نے ایسے دس، اور جب تو پروگرام سے ساڑی جڑی پائی سی، وہ تو ساڑی کتوں لیتی؟ ہاں بیٹا میں نے بڑی اچھی لگی ساڑی، تو میں بازار لے کے چل۔ میں نے کہا مل گئی ساڑی؟ نہیں پتر وہ ساڑی تیری ملی، تیرے واسطے میں تحفہ لکھوں۔ مجھے ساڑی کا تحفہ دیا، وہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے اور میرے لیے وہ بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ Yeah.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. امریکی سفیر ریچرڈ آلسن اور صدر ممنون حسین نے اسلام آباد میں زرعی پالیسی کانفرنس کا افتتاح کیا ہے. اس موقع پر امریکی سفیر نے پاکستان میں زرعی پیداوار بڑھانے کے سلسلے میں امریکہ کے تعاون کا یقین دلایا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
امریکہ کے ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ کے تعاون سے معاشی ترقی میں زراعت کے کردار سے متعلق 2 روزہ کانفرنس کا آغاز منگل کو اسلام آباد میں ہوا. پاکستان اسٹریٹجی سپورٹ ایگریکلچر پالیسی نامی اس کانفرنس کا افتتاح صدر ممنون حسین اور امریکہ کے سفیر ریچرڈ آلسن نے کیا، جس میں حکومت پاکستان کے پالیسی سازوں اور نامور بین الاقوامی اور مقامی ماہرین سمیت 300 افراد شرکت کر رہے ہیں. اس کانفرنس کا اہتمام یو ایس ایڈ اپنے ایک بین الاقوامی شراکت دار ادارہ برائے خوراک و پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے کر رہا ہے. پاکستان کے صدر ممنون حسین نے شرکا سے خطاب میں کہا کہ اس طرح کا تعاون ملک میں غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں اہم ثابت ہوگا.
It is gratifying to note that with the generous support and assistance of the US government, a key development partner of Pakistan, this relationship has graduated to a higher level, entailing a broad-based and strategic focus.
صدر ممنون حسین نے کہا کہ امریکی حکومت کی فراخ دلانہ مدد سے اقتصادی استحکام، تجارت، زراعت، پانی کے مؤثر استعمال اور سماجی تحفظ کے شعبے میں تعاون کو وسعت ملی ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی میں امریکہ ایک اہم شراکت دار ہے. امریکی سفیر ریچرڈ آلسن نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کا ملک اپنے شراکت داروں کے تعاون سے پاکستان بھر میں مہارت اور ٹیکنالوجی منتقل کر رہا ہے تاکہ کسانوں اور ان کے خاندانوں کے لیے معاشی مواقع میں اضافہ کیا جا سکے. یہ کانفرنس زراعت سے متعلق اہم مسائل کا جائزہ لے گی، جس میں پالیسی ساز اور ماہرین پاکستان کی معاشی ترقی میں زراعت کے کردار اور زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے ضروری درکار اقدامات پر غور کریں گے. امریکی سفارتخانے سے جاری ایک بیان کے مطابق پاکستان میں معاشی ترقی اور زراعت کے شعبے میں بہتری کے لیے اعانت کی فراہمی سفارتخانے کی ترجیحات میں شامل ہے. 2007 کے بعد سے اب تک پاکستان سے سبزیوں کی برآمد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. یو ایس ایڈ نے گزشتہ 2 سالوں کے دوران پاکستان میں 1,18,000 سے زائد کسانوں کے لیے نئی ٹیکنالوجی اور زرعی انتظامی طریقے متعارف کروائے، جس کی بدولت ایک وسیع رقبہ قابل کاشت بنانے میں مدد ملی. یو ایس ایڈ کے پروگراموں کے تحت پاکستان میں سبزیاں کاشت کرنے والے کسانوں کو اعلی اقسام کے بیج، آلات اور جدید ٹیکنالوجی سمیت وسیع پیمانے پر اعانت فراہم کی جاتی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کشمیر کے منقسم خاندانوں کے لیے چلائی گئی بس سروس کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں. اب تک تقریباً 19,000 لوگوں نے اس بس میں سفر کیا. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقے کشمیر کے 2 منقسم حصوں کے مابین چلنے والی بس سروس نے مشکلات اور کئی بار کے تعطل کے باوجود رواں ماہ اپنے 10 سال مکمل کر لیے ہیں. اپریل 2005 میں پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے براستہ چکوٹھی بھارتی کشمیر کے علاقے سری نگر کے درمیان 2 طرفہ بس سروس کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد کشمیر کے منقسم خاندانوں کو ملاقات کا موقع فراہم کرنا تھا. چند ماہ بعد ایک اور بس سروس پاکستانی کشمیر کے راولا کوٹ سے بھارتی کشمیر میں پونچھ کے درمیان شروع کی گئی. شروع میں یہ بس سروس مہینے میں 2 بار چلتی تھی، جسے بعد میں بڑھا کر ہفتہ وار کر دیا گیا. کشمیر کو منقسم کرنے والی حد بندی لائن آف کنٹرول کے آر پار تجارت اور سفر کے ادارے کی طرف سے مہیا کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک اس بس سروس کے ذریعے پاکستانی کشمیر سے 11,000 سے زائد اور بھارتی کشمیر سے 8,000 سے زائد افراد آر پار سفر کر چکے ہیں. بین الکشمیر بس سروس دونوں اطراف مسافروں کو جنگ بندی لائن کے قریب قائم تجارتی اور سفری مراکز تک پہنچاتی ہے، جہاں سے وہ پیدل لائن آف کنٹرول عبور کرتے ہیں. اس سروس کے لیے سرکاری اجازت نامے کا حصول اپنی جگہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لاکھوں منقسم خاندانوں میں سے ان 10 سالوں کے دوران صرف 19,000 لوگ ہی اس سفری سہولت سے فائدہ اٹھا سکے ہیں. کنٹرول لائن کے آر پار سفر اور تجارت کے نگران ادارے کے اعلیٰ عہدیدار امتیاز وائی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ سفر کے خواہشمند افراد کی جانچ پڑتال کے بعد ہی ان کی درخواست منظور یا مسترد کی جاتی ہے.
پریکٹیکلی جو ایس او پی میں لکھا ہوا ہے اور جو ایم او یو میں لکھا ہوا ہے وہ جو ہے 3 مہینے میں پروسیس مکمل ہو جانا چاہیے, لیکن جنرلی 3 سے اوپر بھی لگ جاتے ہیں, 4 مہینے بھی لگ جاتے ہیں, 5 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. جن کی تو سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہو پاتی ان کا تو مشکل ہے. باقی جتنے لوگ ملنا چاہیں گے, جتنی پٹری ہوتی جائے گی, جتنی اپلیکیشن آتی جائیں گی, وہ اتنا ہی لوگ آپس میں مل لیں گے. تو ان کی سیفٹی کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ واپس جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پرابلم نہ ہو. میں بھی کشمیری ہوں, میں ادھر کا ہی رہنے والا ہوں, لیکن میرا وہاں پہ رشتے دار کوئی نہیں ہے تو میں نہیں جا سکتا.
کنٹرول لائن پر 2 مقامات سے بس سروس کے علاوہ وادی نیلم اور کوٹلی میں بھی کنٹرول لائن پر منقسم خاندانوں کی آمد و رفت کے لیے کراسنگ پوائنٹس کھولے گئے ہیں, جہاں سے ہفتہ وار دونوں اطراف آمد رفت ہوتی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان پوائنٹس سے بھی اب تک 10,000 افراد آر پار سفر کر چکے ہیں. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے صدارتی امیدوار کے طور پر انتخاب لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کے طور پر اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں خاصے چیلنجوں کا سامنا رہے گا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار شیرون بین کی ایک رپورٹ نیلوفر مغل کی زبانی.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک صدارتی دوڑ میں حصہ لینے والی ہلری کلنٹن کو اس وقت جس اہم چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکی عوام کو یہ کس طرح بتایا جائے کہ صدر کے عہدے کے لیے ان کے پاس کافی تجربہ ہے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں گریجویٹ اسکول آف پولیٹیکل مینجمنٹ کی لارا براؤن کہتی ہیں کہ توازن قائم کرنا ایک مشکل امر ہوگا. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک نازک مرحلہ ہوگا کیونکہ وہ کسی طرح سے بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ خارجہ پالیسی کے بارے میں صدر اوباما کی پالیسیوں کی نسبت انہیں زیادہ قابل اعتماد سمجھا جائے. ہلری کلنٹن پہلے ہی عالمی امور میں اپنی جماعت کا سخت تر موقف پیش کرنے کا مظاہرہ کر چکی ہیں. سن 2009 میں انہوں نے افغانستان میں امریکی فوجوں میں اضافے پر زور دیا. 2011 میں لیبیا میں مداخلت کی حمایت کی. انہوں نے شام میں زیادہ سرگرم کردار پر زور دیا اور صدر بشار الاسد کے خلاف شامی باغیوں کو مسلح کرنے کی حمایت کی. سینیٹر کے طور پر انہوں نے سن 2002 میں عراق میں فوجی کارروائی کی حمایت میں ووٹ دیا. خاتون اول سینیٹر اور آخر کار وزیر خارجہ کے طور پر ان کے حامیوں کی تعداد اچھی خاصی ہے. روتنبرگ اینڈ گونزیلز پولیٹیکل رپورٹ سے وابستہ تجزیہ کار سٹوئرٹ روتنبرگ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سینیٹر اور وزیر خارجہ کی حیثیت سے ان کی خدمات مائکروسکوپ میں دیکھی جائیں گی. ہم نے بن غازی سے متعلق تنقید اور وہاں ان کی کارکردگی پہلے ہی دیکھی ہے, اور صاف بات یہ ہے کہ صدر براک اوباما کی تمام تر خارجہ پالیسی کو ان تمام لوگوں کی جانب سے بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جو ان کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں. ریپبلکن کی جانب سے صدارتی دوڑ میں حصہ لینے والے ممکنہ امیدوار پہلے ہی کلنٹن کی خارجہ پالیسی کے ریکارڈ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں, خاص طور پر 2012 میں بن غازی لیبیا میں امریکی کونسلیٹ پر مہلک حملے کے خلاف جوابی کارروائی جس میں امریکی سفیر سمیت 4 امریکی ہلاک ہو گئے تھے. ریپبلکن جے بش نے اتوار کے روز جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں کہا,
We must do better than the Obama-Clinton foreign policy. That has damaged relationships with our allies.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اوباما کلنٹن خارجہ پالیسی سے کہیں زیادہ بہتر کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اتحادیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو نقصان پہنچا اور ہمارے دشمنوں کی حوصلہ افزائی ہوئی. روتنبرگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کلنٹن صدر براک اوباما سے زیادہ سخت گیر لہجے کا مظاہرہ کریں. براؤن کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت امریکیوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ معیشت ہے جو آئندہ 2 برسوں میں تبدیل ہو سکتی ہے, لیکن اس کا انحصار درپیش عالمی خطرات پر ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے یمن کے شیعہ حوثی باغیوں کے لیڈروں پر ہتھیاروں کی پابندی کی منظوری دے دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ گروپ دارالحکومت صنعاء اور دوسرے مقبوضہ علاقوں کو چھوڑ دے. کونسل نے صفر کے مقابلے میں 14 ووٹوں سے منظوری دی جبکہ روس نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. یہ قرارداد جو اردن اور عرب خلیجی ملکوں نے تیار کی تھی اس میں کہا گیا کہ باغیوں کے لیڈر عبد الملک الحوثی اور یمن کے سابق صدر کے بیٹے احمد علی عبداللہ صالح کے اثاثے منجمد اور سفر پر پابندی عائد کی جائے. کونسل نے سابق صدر اور دو حوثی لیڈروں پر پہلے ہی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ نائجیریا کے منتخب صدر محمد بوہاری نے کہا ہے کہ وہ یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ حکام ان 219 طالبات کو تلاش کر پائیں گے کہ نہیں جنہیں بوکو حرام عسکریت پسندوں نے شمال مشرقی گاؤں چیبوک سے اغوا کر لیا تھا۔ انہوں نے یہ بیان ایسے وقت میں دیا جب منگل کے روز ان طالبات کے اغوا کو ایک سال پورا ہو گیا ہے۔ مسٹر بوہاری نے طالبات کی تلاش میں کوتاہی پر موجودہ حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ ان کی انتظامیہ نئی حکومت میں مختلف طریقے سے کام کرے گی۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ عسکریت پسندوں نے سن 2014 کے آغاز سے نائجیریا میں کم از کم 2000 عورتوں کو اغوا کیا ہے جنہیں جنسی غلامی اور فوج میں شمولیت کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ عمرے کے لیے اپنے زائرین کو سعودی عرب نہیں بھیجے گا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
که تا حصول اطمینان از تأمین امنیت زائران ایرانی عملیات اعزام
ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کو اپنے ان سرحدی محافظوں کا مواخذہ کرنا ہوگا جنہوں نے پچھلے ماہ ایرانی زائرین کو عمرے کے لیے سعودی عرب میں داخل ہونے سے روکا اور ان سے بدسلوکی کی۔
در مورد این حادثه تاسف باری که اتفاق افتاد از طرق دیپلماتیک با مقامات سعودی،
ایرانی وزیر ثقافت علی جناتی کہہ رہے ہیں کہ سعودی محافظوں نے جدہ ہوائی اڈے پر دو ایرانی نوجوانوں سے جنسی بدسلوکی کی، ان ملزموں کو پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے۔ سعودی حکومت نے ابھی تک اس الزام پر سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ تاہم یہ خبر سنتے ہی تہران میں سعودی سفارت خانے کے سامنے ایک بہت بڑے مجمع نے احتجاج کیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے یہ بھی خبر دی ہے کہ ایک ایرانی طیارہ زائرین کو لے کر سعودی عرب جا رہا تھا مگر اس کو سعودی عرب میں اترنے کی اجازت نہیں ملی۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ طیارے کے پاس ضروری اجازت نامہ نہیں تھا۔ سابق سفارتکار اور تجزیہ کار مہرداد خونساری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایران سعودی عرب میں اپنے شہریوں کے ساتھ بدسلوکی پر نالا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران یہ نہیں چاہتا کہ عمرے پر جانے کی پابندی کو زیادہ عرصے تک جاری رکھا جائے۔
Sending people to Hajj is a big source of income for the government.
ایرانیوں کو حج پر بھیجنے کے سلسلے میں ایران کو خاصی آمدنی ہوتی ہے، ہرچند کہ یہ معاملہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کئی بار چپقلش کا باعث بن چکا ہے۔ ایران زیادہ سے زیادہ زائرین بھیجنا چاہتا ہے جبکہ سعودی عرب تعداد کو محدود کرنے پر مصر رہتا ہے۔ خونساری کا یہ بھی کہنا ہے کہ زائرین کا یہ مسئلہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے بھی منسلک ہے۔ یمن اور شام میں ایران کی مداخلت کے مسئلے پر سعودی عرب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تاہم ایران اور سعودی عرب ان مسائل کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دونوں ملکوں کو احساس ہے کہ شام اور یمن کا سیاسی حل ناگزیر ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان میں حکام نے بتایا ہے کہ درجنوں طالبان جنگجو نے اپنے غیر ملکی عسکریت پسند ساتھیوں کے ساتھ مل کر شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا ہے جنہیں بعد میں واگزار کروا لیا گیا۔ صوبے بدخشاں کے حکومتی ترجمان نوید فروتان کے مطابق لڑائی کے دوران 18 افغان فوجی اور پولیس اہلکار مارے گئے جبکہ 10 زخمی ہوئے۔ ان کے بقول مارے جانے والوں میں سے 8 کا سر قلم کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس جعفری صاحب، آج ہم اس پروگرام میں بطور مجموعی امریکی ثقافت اور اس کے تنوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا کہ امریکہ کو اکثر لینڈ آف اپرچونیٹیز یا مواقع کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں آ کر اکثر لوگ اپنی محنت اور یہاں میسر مواقع سے اپنی زندگیاں بنا لیتے ہیں۔ کوئی 32 کروڑ آبادی کا دنیا کا یہ تیسرا بڑا ملک ثقافتی اعتبار سے دنیا کا سب سے زیادہ متنوع ملک ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر خطے کی ثقافت اس ملک میں پائی جاتی ہے اور اسے بجا طور پر کنٹری آف امیگرینٹس یا نقل وطن کرنے والوں کا ملک کہا جاتا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر انگلش ثقافت ہے، کیونکہ یہ سرزمین جو اب ریاست متحدہ امریکہ کہلاتی ہے برطانوی نوآبادی رہی ہے۔ جس کا آغاز 16ویں صدی کے اوائل سے ہوا. اس کے علاوہ امریکی ثقافت پر قدیم امریکیوں، لاطینی امریکیوں، افریقیوں اور ایشیائیوں کی ثقافت کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں. اور یہاں پر یہ بتانا بھی اس وقت پر محل ہوگا کہ امریکی معاشرے کو اکثر میلٹنگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ دوسری ثقافتیں بھی آ کر مل گئی ہیں اور ان کا رنگ بھی یہاں کی ثقافت پر نظر آنے لگا ہے. اور عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نقل وطن کر کے آنے والوں نے بھی امریکہ کو وہ بنانے میں جو آج وہ نظر آتا ہے اور ترقی کے جس عروج پر وہ ہے بڑی مدد کی ہے. اور اسی لیے یہاں امیگرینٹس یعنی نقل وطن کر کے آنے والوں کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، اور ساری دنیا سے مختلف پیشوں کے ماہرین کو یہاں آنے اور کام کرنے کی باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بڑی تعداد میں ایسے نقل وطن کرنے والے بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس قانونی دستاویزات یا کاغذات نہیں ہوتے، بلفاظ دیگر وہ غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں. اور اس وقت بھی حکومت اور کانگریس کی اکثریت ریپبلکن پارٹی کے درمیان انہیں نقل وطن کرنے والوں کا مسئلہ متنازع بنا ہوا ہے، کیونکہ گزشتہ سال کے آخر میں اس وقت جب کانگریس غیر قانونی نقل وطن کرنے والوں کے سلسلے میں کوئی قانون سازی نہ کر سکی تو صدر نے ایک ایگزیکٹو حکم کے ذریعے کوئی 50 لاکھ ایسے غیر قانونی نقل وطن کرنے والوں کو جبرن ملک سے باہر بھیجے جانے کے خلاف تحفظ فراہم کر دیا جو یہاں مقیم تھے، تاکہ وہ بتدریج قانونی حیثیت حاصل کر کے اس ملک میں رہنے اور کام کرنے کا حق حاصل کر لیں. صدر اور کانگریس کے درمیان اس کشمکش کا کیا حتمی نتیجہ نکلے گا یہ مستقبل طے کرے گا. مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ نقل وطن کرنے والے کتنی اہمیت رکھتے ہیں. جی تو تذکرہ ہو رہا تھا امریکی تہذیب و ثقافت کا، اور اس ذیل میں یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ امریکی حکومت کے بقول ریاست ہائے متحدہ کی کوئی سرکاری زبان نہیں ہے اور دنیا کی تقریباً ہر زبان یہاں بولی جاتی ہے، لیکن امریکی آبادی کے 90% لوگ انگریزی بولتے اور سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ تر سرکاری کام اور کاروباری زندگی انگریزی ہی میں چلتا ہے. امریکہ کے مردم شماری کے ادارے کا تخمینہ ہے کہ امریکہ میں 300 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ تمام زبانیں بولنے والے لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں. ان میں سے جو لوگ انگریزی نہیں بول یا سمجھ سکتے ان کے لیے اگر ان کو عدالتوں، اسپتالوں، امیگریشن وغیرہ کے مقام پر ضرورت پڑے تو مترجم فراہم کرنا اس ریاست، شہر یا کاؤنٹی کی ذمہ داری ہے جہاں انگریزی سے نابلد یہ شخص رہتا ہے. پھر بات آتی ہے مذہب کی. امریکی آئین میں مذہب کی آزادی کی ضمانت بھی دی گئی ہے، اور ہر مذہب کے لوگ ملک کے قانون اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے امریکہ میں اپنے مذہب پر بلا خوف و خطر عمل کر سکتے ہیں. اور یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو لوگ، خاص طور پر نوجوان، یہاں آنے اور یہاں اپنی قسمت آزمانے کے متمنی نظر آتے ہیں. اس سلسلے میں مزید پروگرام بھی پیش کریں گے. قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان. اداریہ
جنگ سے تباہ شدہ شام میں تشدد کی سب سے زیادہ قیمت معصوم شہری آبادی نے ادا کی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جنوبی دمشق میں یرموک کے رہائشیوں جیسی مشکلات سہی ہیں، جسے 1957 میں فلسطینی پناہ گزینوں کے کیمپ کے طور پر قائم کیا گیا تھا. اس علاقے نے جلد ہی بہت ترقی کی، اور جنگ شروع ہونے سے قبل یہ شام میں فلسطینی تجارت کا مرکز تھا. وسط دسمبر 2012 میں مخالفین کی فوج یرموک میں داخل ہوئی، جس کا نتیجہ شامی حکومت سے جھڑپوں کی صورت میں نکلا، اور بعد میں یہ سارا علاقہ شام کی سرکاری دفاعی فوج کے گھیرے میں چلا گیا. 10 جولائی 2013 کو رمضان شروع ہونے کے 2 دن بعد بشر الاسد کی حامی فوج کی طرف سے خوراک اور دواؤں کے یرموک میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور یہ محاصرہ اب تک جاری ہے. یرموک کے رہائشی کیمپ چھوڑ کر نہیں جا سکتے. پانی، خوراک اور علاج معالجے جیسی بنیادی ضرورتوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے شہری ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں. یہ آبادی جہاں 5 سال پہلے ایک اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ فلسطینی پناہ گزین رہتے تھے، اب صرف 18,000 شہریوں تک محدود ہو گئی ہے. یہ صورتحال اس سال 1 اپریل کو مزید سنگین ہو گئی جب شدت پسند گروہ ISIL، جسے داعش کے نام سے جانا جاتا ہے، یرموک میں داخل ہوا، اور اس نے آبادی پر ظلم اور بربریت کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمانتھا پاور کہتی ہیں کہ امریکہ جنوبی دمشق کے علاقے یرموک کی محصور فلسطینی آبادی پر ISIL کی جارحیت کی سختی سے مذمت کرتا ہے. سمانتا پاور کے بقول یہ بےحد اہم ہے کہ اس تنازع کے تمام فریق یرموک کے شہریوں کا تحفظ کریں اور یرموک کی انتہائی مشکلات میں گھری ہوئی آبادی تک باقاعدہ اور کسی مداخلت کے بغیر امداد کی فراہمی کی اجازت دیں۔ سمانتا پاور کا کہنا تھا کہ آئی ایس آئی ایل کی پیش قدمی گو کہ یرموک کے رہائشیوں کے خطرات میں اضافہ کر رہی ہے۔ شام میں محصور تمام آبادیاں زبردست خطرات سے نبردازما ہیں۔ شام کے 12 مختلف مقامات پر 440,000 افراد محصوری کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ سمانتا پاور کے بقول شام کی شہری آبادی پر جنگ کے خوفناک اثرات اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک سیاسی حل کی فوری ضرورت کو واضح کرتے ہیں۔ امریکہ تنازع کے تمام فریقوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ یرموک کا محاصرہ ختم کیا جائے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق شہریوں کے محفوظ انخلا کی اجازت دی جائے۔ انہیں یرموک سے نکلنے کے لیے فوری طور پر محفوظ راہداری فراہم کی جائے اور اس بات کی پوری کوشش کی جائے کہ خاندان ایک دوسرے سے الگ نہ ہونے پائیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما سمینہ بیگ سے کرائیں گے جنہوں نے حال ہی میں ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کی ہے۔ سمینہ بیگ کی عمر 22 سال ہے۔ کھٹمنڈو نیپال سے انہوں نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں۔
ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دنیا بھر میں مشہور ہے اپنے بلندی کی وجہ سے، تو ہم لوگوں نے اس کو چوز کیا۔ ہمارے جو ایکسپیڈیشن کا نام ہے وہ ہے فرسٹ جینڈر ایکوالٹی ایکسپیڈیشن ماؤنٹ ایوریسٹ۔ ہم لوگوں کا جرنی اسٹارٹ ہوا 31 مارچ کو۔ سیکنڈ تو ہم لوگ کاٹمنڈو سے لکھنؤ فلائٹ، پھر اس کے بعد ہے ہمیں 9 دن لگے بیس کیمپ پہنچنے میں۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ جس مشن کو میں لے کے نکلی تھی اپنے گھر سے وہ پورا ہو گیا ہے، اور اس میں مطلب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ میں کبھی مطلب بیان نہیں کر سکتی، اور جو خوشی ہے وہ مطلب لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔
تو ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے میں آپ کو کتنے دن لگے؟
54 ڈیز لگے، مطلب ٹوٹل ہمیں 54 ڈیز لگے۔
تو کتنا مشکل تھا، کتنا چیلنجنگ تھا، اور آپ کے ساتھ اور کون تھا مقابلے میں؟
آف کورس مطلب ایوریسٹ از ناٹ ایزی ایٹ آل، آئی مسٹ سے ہمارے ساتھ انڈین دو ٹوینس تھے، تاشی نمشی، لیکن مقابلے میں نہیں تھے، ہم لوگ ایسے ہی ساتھ میں تھے فرینڈس۔ جی بالکل، مطلب بہت سارے ایسے خیالات تھے دماغ میں کہ مطلب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ماؤنٹینس آر آلویز ویری ڈینجرس، تو ہاں کافی تھا دل میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں کر پاؤں گی یا نہیں۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ویدر اور صحت، تو اگر یہ دو چیز آپ کے ساتھ دے رہے تو اوبیسلی کوئی چیز مشکل نہیں ہونا۔ تو ہاں میں بھی اس میں تھی کہ پتہ نہیں اس ٹینشن میں کہ پتہ نہیں ویدر کیسا رہے گا، صحت کیسا رہے گا، بٹ الحمدللہ یہ جو مشکل کام تھا اللہ تعالیٰ نے بہت ساتھ دیا اور ہو گیا۔
اب سمینہ یہ بتائیے کہ آپ کو کوہ پیمائی کا شوق کیسے ہوا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بہت ہی کم اس جانب آتی ہیں، تو آپ کی رہنمائی کس نے کی؟
میرا جو سفر ہے وہ 2010 سے شروع ہوا۔ ماؤنٹین کلائمبنگ کا شوق مجھے بچپن سے تھا، پھر ساتھ ساتھ میں میرے بھائی خود ماؤنٹیننگ کرتے ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے، تو اس سے اور زیادہ مجھے موٹیویشن ملا، مجھے زیادہ شوق پیدا ہوا۔ جہاں تک کیسے مطلب چوز کیا میں نے ماؤنٹینئرنگ، پاکستان میں دوسرے جو اسپورٹس ہیں ان میں فیمیلس کی کافی پارٹیسپیشن ہے، لیکن جو ماؤنٹینئرنگ ہے یہ مطلب ایک مطلب میں کہوں گی کہ اگنورڈ اسپورٹس ہے پاکستان میں، کسی نے اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو میں نے ماؤنٹیننگ کو اس لیے چوز کیا کہ میں اس کو پروموٹ کرنا چاہتی، اور اس کے تھرو میں پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کو مطلب امپاور کرنا چاہتی ہوں اور اسپورٹس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں پاکستان میں۔ تو 2010 میں جب میں اپنے فرسٹ ایکسپیڈیشن پہ گئی تھی ایک ان کلائمب ماؤنٹین چشکن ساتھ، جس کی ہائٹ جو ہے وہ 6400 میٹر ہے، تو وہ میرا پہلا ایکسپیڈیشن تھا جو کہ سکسیزفل رہا۔ پھر اس کے بعد اس کو سمینہ پیک سے رینیم کیا۔ پھر ونٹر ایکسپیڈیشن پہ گئی 2010 میں۔ اس کے بعد 2011 میں ہم لوگوں نے ایک دوسرا ایکسپیڈیشن آرگنائز کیا تھا جینڈر ایکوالٹی کے نام سے،
جس میں جرمن گائز بھی تھے اور پولش لڑکی تھی اور میرا بھائی. تو وہ پک بھی جو تھا وہ بھی انکلائم تھا, اور اس کو بھی ہم لوگوں نے سکسیسفلی سبمٹ کیا اور اس کو نام دیا کوہ بروبر لوکل لینگویج میں, اور ماؤنٹ ایکویٹی نام رکھا اس کو. تو یا اس طرح سے ہم لوگوں کا جو جرنی ہے وہ اسٹارٹ ہوا.
تو سمینہ, ہم نے سنا تھا کہ آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ ہیں, تو ان کا کتنا سپورٹ رہا اور اس سفر کے دوران انہوں نے آپ کی کیا ہیلپ کی؟
میرے بھائی تو مطلب ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں, اور جب بھی کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں بھائی کو پوچھتی ہوں, اور میرے بھائی مطلب ہی از آلویز دیئر فار می ٹو ہیلپ می. تو مجھے کوئی مطلب ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹوں, وہ ہمیشہ مجھے حوصلہ دیتے کہ سمینہ یو کین ڈو اٹ. اس طرح سے
آپ کی آئندہ مستقبل میں کیا ارادے ہیں؟
ماؤنٹ ایوریسٹ تو ہو گیا الحمدللہ, اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں کا 7th سیمسٹر کا ہم لوگ سوچ رہے کی کریں گے, جو 7 کانٹیننٹس میں ہے جو ہائی پیکس, تو ہم لوگ وہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے.
یہ تھی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما سمینہ بیگ کے الفاظ. وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل, اردو وی او اے واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. سائنسدان اور ماحولیات کے ماہر خبردار کر رہے ہیں کہ دنیا میں پانی کی دستیابی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور پانی کے استعمال میں اگر احتیاط نہ برتی گئی تو یہ مسئلہ جلد سرپران پہنچے گا. چنانچہ دنیا بھر میں کوششیں جاری ہیں کہ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ضرور کیا جائے کہ پانی جو زندگی کا ضامن ہے زندگی میں شامل رہے. آپ جانتے ہیں پانی زمین پر تو موجود ہے مگر خلا میں نہیں. ناسا کے خلاباز جب خلا میں جاتے ہیں تو اپنا پانی کا ذخیرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں, اور ان کے استعمال شدہ پانی کو صاف کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے. اسی نظریے کو زمین پر لانے کا کام کیا ہے آپسس شاور نامی کمپنی نے. دنیا بھر کے ملکوں میں اور خاص طور پر شہری علاقوں میں نہانے کے لیے شاور کا استعمال کیا جاتا ہے. سویڈن کی جدید ٹیکنالوجی کی کمپنی خلابازوں کے لیے شاور کے نظام سے متاثر ہو کر نئے شاور متعارف کروا رہی ہے. اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو مہرداد محجوبی نے یہ شاور ایجاد کیا ہے.
Shower of the future is a water recycling shower, thus enabling water savings over up to 90%.
مستقبل کے اس شاور میں پانی کو دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے. اس طرح پانی کی 90% اور توانائی کی 80% تک بچت ہوتی ہے, اور ساتھ ہی آرام اور حفظان صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پانی کو نالی میں بہتے ہوئے جمع کیا جاتا ہے, اس کا تجزیہ کر کے اسے صاف کیا جاتا ہے, اور پھر دوبارہ شاور میں پہنچا دیا جاتا ہے. چنانچہ پانی صاف کرنے کی اس ٹیکنالوجی کی خاص بات کیا ہے, وہ یہ کہ ایک محفوظ کیپسول میں پانی صاف کرنے کا نظام یہ یقینی بناتا ہے کہ پانی ہمیشہ صاف چمکتا بے رنگ نظر آئے. ماجوبی ناسا اور سویڈن کی لنڈ یونیورسٹی کی جانب سے مارس کے مشن کے لیے ڈیزائن تیار کرنے سے متاثر ہوئے. انہوں نے ایک ایسا سسٹم تیار کیا جس کی مدد سے خلاباز شاور کے پانی کو صاف کر کے بار بار استعمال کر سکتے تھے. اس پروڈکٹ کو سویڈن میں ٹیسٹ کیا گیا جہاں 4 ماہ کے دوران لگ بھگ 1,00,000 لیٹر پانی کی بچت کی گئی. ان نتائج کی بنیاد پر محجوبی کو یقین ہے کہ ان کی کمپنی یہ شاور سسٹم پوری دنیا میں پہنچا سکتی ہے.
Our market is anybody who takes a shower actually, and the biggest benefit it gives to the market segments where the water consumption is the highest.
ہمارے لیے مارکیٹ ہر اس جگہ موجود ہے جہاں کوئی شاور لیتا ہے. واقعتاً اس سے اس مارکیٹ کو سب سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے جہاں پانی کی کھپت سب سے زیادہ ہے, جیسا کہ غسل خانے, جم خانے اور کھیل کے مراکز وغیرہ, اور ساتھ ہی عام گھروں میں بھی جہاں پانی بہت استعمال ہوتا ہے اور لاگت بھی بہت آتی ہے. مہرداد ماجوبی کی اس ایجاد کو دنیا بھر میں تو بہت سے ایوارڈ مل چکے ہیں, مگر بات ہے دل ماننے کی. پھر پاک ناپاک ہونے کا مسئلہ بھی اٹھ سکتا ہے, اس لیے ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ پانی کا نل بلا وجہ کھلا رکھ کر باقی کام نہ کرتے رہیں. شیو بناتے ہوئے نل کھلا نہ رکھیں, اور پانی کو دیکھ کر ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ قدرت کی یہ انمول نعمت چھن جائے تو کیا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر وکٹر میئر اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کریں گی نفیسہ ہود بھائی, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ کے لیے. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.